الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سامعین محترم حاضرین گرامی قدر, تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے اس نے صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کی دولت ہم سب کو عنایت فرمائی. ایک ایسی دولت جو انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اس مہینے کو امام سجاد علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا, ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے وہ مہینہ عطا کیا جو صرف شہر رمضان ہی نہیں بلکہ شہر الاسلام بھی ہے, اور شہر اسلام ہی نہیں بلکہ شہر طہور بھی ہے, اور صرف شہر طہور ہی نہیں بلکہ شہر تمحیص بھی ہے, اور شہر تمحیص ہی نہیں بلکہ شہر القیام بھی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو انسان پر اس طرح سے عنایت فرمایا کہ ایک قرآن ہی کیا, ساری کتابیں معتبر آسمانی اسی مہینے میں نازل ہوئیں. آئیے عنوان کے حوالے سے, گرچہ آج صرف ابتدا ہے اور چونکہ ابھی تک چاند کی اطلاع پاکستان کے اعتبار سے تو آ چکی ہے, البتہ باقی ایران سے آنا باقی, تو عنوان سورہ مبارکہ واقعہ کی تفسیر, خدا نے انشاءاللہ اگر موقع عطا کیا تو اس کو اس طرح سے پیش کریں گے کہ جیسے ہم محفل مرتضی میں نہیں بلکہ میدان قیامت میں اس کو محسوس کر رہے ہوں. سورہ واقعہ اپنے مقام پر بہترین پیغام دیے ہوئے, اس کی ہر ایک آیت انسان کو جھنجھوڑنے والی ہے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معصومین کا انداز تلاوت ہوا کرتا تھا. اس تفصیل میں جانے کا وقت شاید ہمیں نہ مل پائے کہ کون سا معصوم کتنے دن میں قرآن مکمل کرتا تھا, اس سے ہمیں زیادہ کوئی بحث نہیں کرنا, لیکن انداز تلاوت کیا. خاص طور سے روایات نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جب امام علیہ السلام کسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس آیت میں اگر یا ایہا الذین آمنو کے ورڈز استعمال ہوتے تھے تو امام آہستہ انداز میں لبیک کہتے تھے. کیا کہنا, اسی جملے کو آسان کرنے کے لیے مجھے وہ آیت یاد آ رہی کہ جو ہمیشہ آپ سرنامہ کلام ماہ رمضان میں سنتے کہ یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معصوم کا فرمانا کہ روزے کی ساری سختی ختم ہو گئی, ساری زحمتیں دم توڑ گئیں جب خدا نے روزے داروں کو مومن کہہ دیا. خطاب مومن سے سختیاں ختم ہو گئیں, اور امام لبیک کہہ کر بتاتے تھے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو واقعی مومن سمجھتا ہو تو اسے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے, اور گرچہ صاحبان ایمان بڑے مطمئن ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایہا الذین آمنو استعمال ہوا اس میں رئیس اور سردار اس گروہ کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور آئیے امام کا ایک دوسرا انداز کہ جب کبھی آپ اس آیت کو پڑھتے تھے مثلا سبح اسم ربک الاعلی تو آپ رکتے تھے اور رکنے کے بعد سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی کی تلاوت کرتے تھے. یعنی تلاوت کا انداز اور کتنا عمدہ انداز ہے کہ شاید ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں مگر خدا سے باتیں نہیں کرتے. اور امام فرماتے کہ جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں, اور جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. دو ہی باتیں, یا تو انسان خدا سے باتیں کرے یا خدا انسان سے باتیں کرے. تو اگر قرآن خدا کی بہترین کتاب تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ ہر آیت عذاب پر رکے اور خدا سے سوال کرے کہ پروردگارہ اس عذاب میں مجھے, میرے والدین, میرے اہل و عیال, میرے تمام اقربا کو شامل نہ کرنا, بچا لینا. اور جب کسی آیت کے رحمت پر پہنچے رک جائے اور رک کر خدا سے التماس کرے کہ پروردگارہ تو مجھے اس بہترین بشارت میں مجھے بھی شامل کر. تلاوت قرآن وقت قبولیت دعا, اور ماہ رمضان ویسے ہی انسان کے لیے بہترین سرمایہ آخرت. تو کیوں نہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت اگر کریں اور آیت آیت بشارت ہو تو دعا مانگے اپنے لیے, والدین کے لیے, اہل کے لیے, آئزہ اور اقارب کے لیے. تو قرآن کی تلاوت کا انداز معصوم نے بتایا کہ ہر آیت پر رک کر غور کرو کہ تم سے کہا جا رہا ہے, اور اگر تم سے نہیں کہا جا رہا تو پھر یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ آئیے ہم سے کیا کہا جا رہا ہے ہم غور کرتے ہیں. مگر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہمیشہ سنا کرتے ہیں, ایک بار اور سن لیجئے. ممکن ہے کہ زندگی کے آخری رمضان ہو, آئندہ موقع نہ ملے. ممکن ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں اس طرح شامل حال ہو جائیں کہ باقی اعمال اپنے مقام پر رہ جائیں اور ایک آیت کی تلاوت انسان کو آگے تک پہنچا دیں. کبھی لوگ سوال کرتے کہ اس میں اعظم سکھا دیجئے, تو جواب میں علماء روایت بیان کرتے, معصوم کی روایت کہ جتنا آنکھ میں سفیدی اور سیاہی کی قربت ہے اتنا اس میں اعظم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قربت ہے. ہر کام کا آغاز کل امر زیبا لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر, ہر بہتر کام کو, ہر اہم کام کو, ہر مہم کام کو اگر بسم اللہ کے آغاز سے نہ کیا جائے تو وہ کام نہ تمام رہ جاتا ہے. اور جبکہ امام کے چاہنے والوں کا انداز, راوی کا نام عبداللہ ابن یحییٰ, امام کی خدمت میں پہنچے, امام تشریف فرما تھے, امام کو سلام کیا, امام نے بیٹھنے کا حکم دیا جواب سلام دے کر. اب جو ابن یحییٰ بیٹھے تو اچانک گر پڑے اور ایسا گرے کہ چوٹ لگ گئی, خون نکل آیا. جب ان کے خون نکلا تو امام نے دست امامت سے ان کے خون کو صاف کیا اور اس زخم پر دست امامت کی برکت یا لعاب امامت کی برکت سے اس زخم کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خدا کا شکر ہے جو ہمارے شیعوں کے گناہوں کا مواخذہ دنیا میں کر لیتا ہے. حیران ہے ابن یحییٰ کہ مولا مجھ سے کون سا گناہ ہوا؟ ارشاد فرمایا بتاؤ کیا تم نے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر لی تھی؟ کہنے لگا مولا بھول گیا تھا. کتنا بڑا مواخذہ ہے کہ اگر مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیٹھتے وقت نہ پڑھے تو اس کے گرنے کا امکان, اور اگر نہ گرے تو مومن نہیں. کیا مطلب غور کیا آپ نے؟ امام کے الفاظ سے خدا کا شکر ہے جو ہمارے شیعوں کا مواخذہ دنیا میں کر لیتا ہے. تو اگر امتحان میں مبتلا نہ کرے بسم اللہ پڑھنا پڑھنے کے باوجود, تو اس کا مطلب اپنے ایمان کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم میں کوئی کمی ہے جو خدا ہمارا امتحان نہیں لے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایک آیت بچے نے مکتب میں معلم کے سامنے پڑھ لی تو خدا نے اس کے مرے ہوئے باپ کو بخش دیا. اگر ایک آیت بخشوا سکتی ہے تو کیا سورہ الحمد بخشش کے لیے کافی نہ ہوگا؟ اور آئیے بسم اللہ اس نیت سے پڑھی جائے. خیر, مسائل کا بیان تو انشاءاللہ شروع کل سے ہوگا, کیونکہ آج جب ماہ رمضان کا آغاز اب تک نہیں ہوا تو مسائل کا آغاز بھی ہم نہیں کر رہے. انشاءاللہ کل سے بیان ہوگا, مگر پھر بھی سن لیجیے. ہر آیت ہر سورے سے پہلے سوائے سورہ توبہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فقہ اہل بیت کے یہاں معروف. حد تو یہ کہ وہ نمازیں کہ جن میں پورا سورہ خاموشی سے پڑھا گیا, نماز ظہر اور عصر, اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند, کیونکہ امام کے فرمان کے مطابق پانچ باتیں مومن کی علامت, گیارہویں امام کا فرمان پانچ باتیں, ان پانچ باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھتا ہے. تو آئیے سورہ واقعہ کی نیت سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کیا. سورہ واقعہ, سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ جو شخص اسے تلاوت کرے خدا اسے غفلت سے, غافل لوگوں سے الگ کر لیتا ہے, وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. شاید یہ لفظ آسان نہ ہو, غفلت, انسان کی بہت سی بربادیاں غفلت سے ہوتی ہیں. غفلت اگر جسم پر طاری ہو جائے تو ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. غفلت اگر انسان کے جسم پہ طاری ہو جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. غفلت انسان پہ طاری ہو جائے تو انسان فیصلے نہیں کر سکتا. غفلت اگر انسان کے جسم کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے تو انسان کی روح کو کتنا نقصان پہنچائے گی. سورہ واقعہ کی تلاوت غافل انسان کو بیدار کر دیتی ہے, مگر کب؟ جبکہ تلاوت کرتے ہوئے انسان کی زبان اگر قرآن پڑھ رہی ہو تو انسان کا دماغ, انسان کی عقل قرآن کی بلند مفاہیم پہ غور کر رہی ہو, انسان کے اعضاء و جوارح قیامت کو ایسے محسوس کر رہے ہو جیسے کہ رسول نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان کیا. ورنہ ایک سورہ پڑھنے سے اگر غفلت ختم ہو جاتی تو بہت آسان راستہ تھا. روایت غفلت ختم کرنے کے لیے امام کی کہ اگر کوئی اپنے گھر میں اپنا کفن خرید کر رکھ لے تو خدا اس کو بھی غافلوں میں شمار نہیں کرتا, مگر سورہ واقعہ رزق میں برکت کی علامت سورہ واقعہ, حافظے میں برکت کی علامت حافظہ بہتر ہو جائے, یادداشت انسان کی مضبوط ہو جائے سورہ واقعہ کی تلاوت. فقر و فاقہ و ناداری اور آفات دنیا سے بچاؤ سورہ واقعہ. اور کتنا عمدہ پیغام ہے کہ سورہ کو سورۃ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نام دیا گیا. اس طرح سورہ والفجر کو سورہ حسین ابن علی کہا گیا, ایسے سورہ واقعہ کو سورہ علی ابن ابی طالب کا نام دیا گیا. اور روایت معصوم کی ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور روز قیامت مولا کائنات کے رفیقوں میں شامل ہوگا. تو کیا ایک سورہ پڑھنے سے ہم مولا کائنات کے قریب جا سکتے ہیں؟ اگر غفلت ختم ہو گئی ہو تو پھر خود بخود ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اگر غفلت ختم ہو گئی ہو تو نماز اول وقت پر خیال آ جاتا ہے. اگر غفلت ختم ہو گئی ہو تو ماہ رمضان کے استقبال کے روضے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اگر غفلت ختم ہو گئی ہو تو انسان ایک دوسرے کا حق مارنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر غفلت ختم ہو گئی ہو تو انسان اپنے خدا کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جان لیتا ہے. اور جو گناہوں سے نکل آئے وہ علی ابن ابی طالب کا ہو جاتا ہے. جو گناہوں سے نکل آئے, جو اپنے آپ کو محفوظ کر لے. اور ماہ رمضان اسی حوالے سے محترم مہینہ ہے. سورہ واقعہ کی تلاوت اگر مولا کے ساتھیوں میں شمار کراتی, اب یاد رکھیے مسلسل تلاوت کچھ لوگ روزگار کے لیے بھی کرتے ہیں. فوائد القرآن میں ایک طریقہ عمل بیان کیا گیا, امام سجاد علیہ السلام سے روایت منسوب ہے کہ اگر کوئی اسے اس طرح تلاوت کرے کہ چاند کی ابتدا میں پہلی شب پیر, اتوار کا دن گزر کے جو رات آتی منڈے کی رات, اس سے آغاز کرے ایک دن ایک مرتبہ, اس کے بعد دو تین چار بڑھاتا چلا جائے. روایت کا حوالہ فوائد القرآن کتاب کا نام, بڑھاتا چلا جائے یہاں تک کہ 14 راتیں مکمل کر لے تو خدا بندے عالم کی جانب سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن مجھے یقین کیسے آئے, آئیے اس یقین کو تازہ کرنے کے لیے ایک بہت معروف واقعہ جو ہر سورہ واقعہ کی تفصیل میں ملے گا آپ کو, عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ. صاحبان علم میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں ایک طالب علم اپنا سبق سنا رہا. ابن مسعود کون ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے. عبداللہ ابن مسعود ان 7 افراد میں شامل ہیں, نمبر ایک, کہ جن 7 افراد کے لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 7 افراد کی وجہ سے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو 7 افراد کون ہیں؟ جناب سلمان, جناب مقداد, جناب ابو ذر, جناب حذیفہ, جناب عمار 5 ہو گئے, جناب عبداللہ ابن مسعود 6, اور 7ویں خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. 7 افراد, ان 7 میں ابن مسعود شامل, اور ان 12 افراد میں عبداللہ ابن مسعود کا نام شامل کہ جنہوں نے نظام حکومت پر اعتراض کیا رسول کے بعد. صرف 12 لوگ تھے مدینے کے جنہوں نے نظام حکومت پہ اختلاف کیا, اعتراض کیا تھا مولا کائنات کے حق کو محفوظ کرتے ہوئے. عبداللہ ابن مسعود تیسرا محترم وہ شعبہ آپ کو عطا ہوا کہ جناب سیدہ کے جنازے میں شامل تھے. اب پہچانیے کہ کیا اہمیت ہے کہ اگر آسمان سے رحمت نازل ہو تو یہ شامل, اگر مولا کائنات کی ولایت پر آنچ آئے تو یہ, اعتراض نظام حکومت کرنے والوں میں شامل, اگر جنازہ فاطمہ زہرا کا رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تو عبداللہ ابن مسعود شامل. اور پھر کسی راوی کو کچھ آیتیں, کسی راوی کچھ آیتیں یاد تھی. عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت جنہوں نے 70 سورے رسول خدا سے سن کر یاد کیے تھے اور انہیں لکھا تھا. معمولی بات نہیں ہے, براہ راست رسول خدا سے 70 سورہ قرآنی. 4 باتیں ہوئی, 5ویں بات, جس نے ابو ذر کے جنازے کو دفن کیا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ عبداللہ ابن مسعود تھے. جس نے جنگ بدر میں ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کیا وہ عبداللہ ابن مسعود تھے. کہ جنہیں حکومت کی جانب سے جمع آوری قرآن کے انکار پر ایسی ضرب ماری گئی جس سے ان کے پہلو کی ہڈی ٹوٹ گئی, بستر مرگ پر گر گئے. اب غور کیجئے گا یہ تو ان کے فضائل پر ایک اشارہ تھا، کیونکہ یہ موضوع نہیں مجھے پہنچانا ہے آپ کو فضائل سورہ واقعہ تھا. عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے تو یہ دور نظام حکومت کا تیسرا دور تھا، ان کا شہریہ، ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا، ان کی امداد بند تھی. وقت بیماری عیادت کے لیے پہنچے حاکم وقت، اور پہنچنے کے بعد جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ. پہلا سوال ابن مسعود سے حاکم نے یہ کیا کہ بتاؤ کیسی حالت، طبیعت کیسی، کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا مجھے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، میری بیماری کا نام گناہ ہے. اللہ اکبر، گرچہ کمر ٹوٹی ہوئی ہے، پہلو پہ زخم ہے، کوڑے کھائے ہیں، کوڑے کھائے، صرف نماز جنازہ ابو ذر کی پڑھانے پر 40 کوڑے مارے گئے تھے، کوڑے کھائے اس نے، مگر کہتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے، میری بیماری کا نام گناہ ہے. اللہ اکبر. سوچئے گا، کبھی آپ مجھ سے پوچھیں مولانا آپ کی بیماری کیا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی کمر میں تکلیف ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، پین محسوس کر رہا ہوں، بخار ہو گیا. مگر یہ ساری بیماریاں جسم کے ساتھ ہیں، جسم نہ رہا تو بیماریاں بھی نہ رہیں گی، اور اگر کوئی بیماری روح کے ساتھ لگ گئی تو روح کو تو ختم نہیں ہونا، جسم تو ختم ہو جائے گا، جسم الگ ہو جائے گا. سلام ہو اس صحابی رسول پر اس نے بستر مرض پر بھی خدا سے شکایت نہیں کی، اپنے گناہوں سے شکایت کی. اور اس کے بعد اگلا جملہ یہ تھا حاکم وقت کا کہ اچھا اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام کر دوں. کیا کہنا، فرماتے ہیں طبیب نے ہی تو مجھے مریض کیا ہے. اب گرچہ یہ معرفت کا ایسا جملہ ہے جو ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، گرچہ حد ادب کچھ اور ہے، اور قرآن کی آیت جو آپ لکھی ہوئی دیکھتے ہیں اکثر اسپتالوں پر، وہ اذا مریض تو فہوا یشفین، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود اس مقام معرفت پر تھے کہ انہوں نے اپنی موت کو محسوس کر لیا، اور وہ جملہ معصوم کی دعا کا، یا طبیبا من لا طبیب لہو، اے طبیب اس شخص کے جس کا کوئی طبیب نہ رہا ہو. جب کوئی ہمارا علاج نہ کر سکے تو علاج کس کے ہاتھوں میں ہے؟ خدا کے ہاتھوں. تو کہتے ہیں جس نے بیمار کیا وہی تو ہے طبیب میرا. ایک طرف تو اپنی معرفت کو ظاہر کر رہے تھے، دوسری جانب حکومت وقت کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے. تیسرا مرحلہ، پھر حاکم وقت نے سوال کیا، اچھا اب تمہاری امداد بحال کر دی جائے، تمہیں ضرورت ہوگی. کہنے لگے جب ضرورت تھی تب مجھے نہ دیا، اور اب ضرورت نہ رہی مرنے لگا دینے پہنچ گئے. کہ تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا. اللہ اکبر، کس قدر مشکل ہے حاکم وقت سے اپنی جان چھڑانا. تڑپ کر کہتے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی، میرے حبیب نے فرمایا مرتا ہوا صحابی رسول، اتنا یقین ہے سورہ واقعہ پر، اور سورہ واقعہ ہی نہیں بلکہ حبیب خدا کی بات پہ اتنا یقین ہے کہ اس یقین کی بنیاد پر وہ ایڈ نہیں لے رہا، امداد نہیں لے رہا اپنی بچیوں کے لیے، کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، اور میرا حبیب فرما کر گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو خدا اسے فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں کرتا. یہ تو ایک اشارہ تھا سورہ واقعہ کے فضائل کی جانب. اور اب آئیے سورہ واقعہ پیغام کیا دیتی ہے. اذا وقعت الواقعہ، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے خدا سے دعا مانگی ہے میں قیامت کو ایسے بیان کر سکوں جیسے خود روز قیامت کھڑا ہوا ہو اور جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. کون سی واقع ہونے والی؟ کتنے نام قیامت کے؟ 50 نام، 75 نام، عازفہ، خافضہ، رافعہ، سب قیامت کے نام، یوم التغابن قیامت کا نام، یوم الحسرت قیامت کا نام. اور جب خدا قسم کھا کر کہے کہ لا اقسم بیوم القیامت، مجھے روز قیامت کی قسم، عجیب کیفیت ہے کہ جب کبھی تذکرہ قیامت آتا ہے تو لفظ یوم کہا جاتا ہے. یوم کا ترجمہ ہے دن. بہت غور کیجئے گا، چھوٹی سی بات، یوم کا ترجمہ ہے دن. دن اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم نے ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا ہے. اگر آخرت کا پہلا روز یوم قیامت دن کہلائے تو پھر دنیا اس کے مقابلے میں رات ہوگی. یہ دنیا رات ہے اور قیامت میں دن ہوگا. رات میں غفلت ہو سکتی ہے، رات میں دھوکہ ہو سکتا ہے، رات میں شک ہو سکتا ہے، رات میں کچھ دیکھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، مگر دن میں پرابلم نہیں ہوتی. تو جس نے دنیا میں کچھ نہ سمجھا ہو اس کے لیے روز قیامت دن ہے. اب آنکھیں کھول کر دیکھ لو، سب دکھائی دے گا. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتہا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یقین کی حد تک پہنچی ہوئی. میں قیامت پہ یقین کیسے کر لوں؟ مجھے یقین نہیں آتا. اب میں جملے کوٹ کر رہا ہوں اپنے معاشرے کے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ سب قیامت بیکار کی باتیں، مر گئے، ختم ہو گئے، کون پلٹ کے واپس آیا ہے اس نے خبر دی ہو؟ اللہ اکبر. سورہ یاسین، اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں قبرستان شبیکہ، مکہ المکرمہ. شبیکہ مکے کا قدیم قبرستان جو معلہ سے بھی پہلے تھا اور اب تک محفوظ ہے، جہاں عرب کے جہلا اپنی زندہ بیٹیاں دفن کرتے تھے، وہاں سے ایک ہڈی اٹھائے ہوئے کافر چلا رسول کی خدمت میں آ کر ہڈی کو مسلتے ہوئے کہتا، آیت کے الفاظ، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثال لے کر آیا. آج سے 1400 برس پہلے منکر قیامت نے عجیب سوال کیا تھا، یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، انہیں کون زندگی عطا کرے گا؟ سب افسانہ سا لگتا ہے. اب یقین کیجئے، اگر قیامت پر انسان یقین کی حالت میں آ گیا تو سارے گناہوں سے اپنے آپ رک گیا. قرآن کہتا بھی یہی ہے کہ قیامت سے انکار کی ایک وجہ، صرف ایک وجہ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امام، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو سامنے گناہ ہے سب کرتے چلا جائے، کیونکہ قیامت کا عقیدہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ دیکھو نہ کرو ورنہ کل کیا ہوگا، دیکھو شراب نہ پیو ورنہ کل تمہاری حالت کیا ہوگی، دیکھو سود نہ کھانا تمہاری حالت کیا ہوگی ورنہ، دیکھو زنا نہ کرنا نہ انجام کیا ہوگا. اور جو گناہوں میں گھرا ہوا ہو اسے یہ برا لگتا ہے. تو لہذا آسان راستہ ہے کیا، قیامت کا ہی انکار کر دو، نہ قیامت کو مانو گے نہ گناہوں سے رکنا پڑے گا. تو قیامت کا انکار کیوں ہے؟ گناہوں سے محبت کی بنیاد. اور قیامت کا اعتراف کیوں ہے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں جزا کے عقیدے پر کہ خدا کے یہاں سے ملنے والا ہے. خیر، اس کافر کا سوال اور رسول نے جواب نہیں دیا، آیت نازل ہوئی، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اپنی خلقت کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی الرمیم، کہنے لگا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر ذرات میں تبدیل ہو گئی، خاک ہو گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، حبیب کہیے انہیں وہ زندگی عطا کرے گا جو اس سے پہلے بھی انہیں لباس حیات اوڑا چکا ہے. وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی مخلوقات کے بارے میں خوب جانتا ہے. تو سورہ واقعہ کے الفاظ، لیس لوقعتھا کاذبہ، قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مگر قیامت کیسے ہوگی؟ خافضۃ الرافعہ. عجیب ہے کہ دونوں صفات قیامت بھی ہیں اور حالات قیامت بھی. خافضہ، خافضہ کہتے ہیں امام کے الفاظ، معصوم کا جملہ، تفسیر صافی کا حوالہ، یوم القیامت خفضت واللہ بآداء اللہ فی النار ورفعت واللہ اولیاء اللہ فی الجنہ. امام سجاد کے الفاظ، فرماتے ہیں قسم بخدا روز قیامت کو خافضہ اس لیے کہا جاتا کہ روز قیامت پست کر دے گا خدا کے دشمنوں کو، اتنا پست کہ جہنم میں جا گریں گے. قسم بخدا، امام نے قسم کھائی کہ روز قیامت بلند کر دے گا خدا کے دوستوں کو، اتنا بلند کرے گا کہ جنت میں جا پہنچے. تو یہ خافضہ بھی ہے یا رافعہ بھی ہے، کسی کو پست کرے کسی کو بلند کرے. اور اگر سیاسی قیامت سمجھنا ہو تاکہ اس قیامت کو سمجھنا آسان ہو جائے، تو انقلاب، حکومت کے تختے الٹ جانا، جو کل تک بلند تھے وہ نیچے ہو جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں. جنہیں کل لوگ سلام کرتے تھے بعد میں انہیں ہتھکڑی پہنائی جاتی ہے، اور جو آج حکومت میں نہیں تھے وہ کل حکومت میں آ گئے تو انہیں سلام کیا جاتا ہے. روز قیامت بھی ایسا ہی ہوگا. تو دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اور سب سے زیادہ حسرت تین قسم کے گروہوں کو ہوگی. پہلا گروہ، روایت بہت معروف ہے، سب سے زیادہ حسرت تین قسم کے گروہوں کو ہوگی، خافضہ اور رافعہ، پہلا گروہ. علماء کا گروہ، ان علماء کا گروہ کہ جن کے وعظ کو سن کر مخاطب اور سامع تو جانب جنت جا رہا ہو اور خود وعظ کرنے والا عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے ہی وعظ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جانب جہنم جا رہا ہو. اور غور کیجئے گا، آپ اس وقت نیچے بیٹھے ہوئے، میں اوپر بیٹھا ہوا. رفعت عربی میں اسے کہیں گے، یہ خفضت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے، لیکن کل اس کا عکس نہ ہو جائے کہ سننے والا، عالم کی بات سننے والا، اس پر عمل کرنے والا جانب جنت جا رہا اور خود عالم بے عمل جانب جہنم جا رہا. ایسے میں وہ عالم تمنا کرے گا، کاش مجھے کوئی دیکھے نہیں، کاش مجھے کوئی سلام نہ کرے، کاش میرے کوئی ہاتھ نہ ملانے کے لیے قریب آئے اور میں جلدی سے جہنم میں چلا جاؤں. اللہ اکبر، حسرت و یاس کی حالت کیا ہوگی؟ کہ کفے افسوس ملحا ہوگا وہ اس کی محنت، کتاب پڑھ کر علم حاصل کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا گئی اور خود اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی. سب سے پہلا گروہ علماء کا، اور دوسرا گروہ ان مالدار افراد کا کہ جنہوں نے مال خود کمایا تھا، بڑی محنت کی تھی مگر کار خیر میں خرچ نہ کر سکے، اور اتنا چھوڑ کر چلے گئے کہ ورثہ نے اسے کار خیر میں استعمال کیا، سلام ہوا ایسے ورثہ پر کہ جو مال کو کار خیر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ امام کی روایت بھی فرماتے ہیں، بیٹا حسن اپنے جانے کے بعد دنیا میں مال نہ چھوڑنا، بہت احتیاط کے ساتھ، ایسا مال کہ جو بہت زیادہ ہو، اگر تم چھوڑ کر چلے گئے بیٹا تو تمہارے بعد خرچ کرنے والے دو قسم کے ہوں گے، یا اچھے کام میں یا برے کام میں۔ اگر اچھے کام میں خرچ کیا بیٹا تو ثواب صرف انہیں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا، اور اگر کہیں برے کام میں خرچ کیا تو عذاب کے ذمہ دار وہ بھی ہوں گے اور تم بھی ہو گے۔ جو حق ہے ورثہ کا اس کے علاوہ، اضافی مال کی بات کروں، روز قیامت مالدار جس نے خود کار خیر نہ کیا اور اس کے ورثہ، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، وہ اس مال کو لے کر حج کر کے، عمرہ کر کے، زیارات کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے، بے لباس کو لباس پہنا کر جانب جنت جا رہا ہوگا، اس باپ کے لیے کتنی شرمندگی ہوگی، حسرت کی ہوگی، کمایا میں نے تھا اور نقصان بھی مجھے ہوا، اس نے کمایا نہیں تھا فائدہ اس کو ہوا۔ یہ ہے عنوان حسرت۔ اور تیسری اور آخری بات جس پر آج کی گفتگو تمام ہوگی، تیسرا گروہ روز قیامت ان افراد کا ہوگا جو دنیا میں تو مالک تھے، آقا تھے، ملکائیں تھیں، اور آخرت میں ان کے غلام جانب جنت جا رہے اور آقا جانب جہنم جا رہے ہیں۔ خافضۃ الرافعۃ، جو کل تک نیچے تھے آج وہ اوپر ہو گئے، اور جو کل تک اوپر تھے وہ آج نیچے ہو گئے، اس کا نام قیامت ہے۔ جہاں زیر و زبر ہو جائے اسے کہتے ہیں خافضۃ الرافعۃ۔ اور عزیزان محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ روز قیامت کے سخت ترین حالات میں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے بات آئے گی، مگر آج صرف رب کے لیے بیان کر رہا ہوں، کتنا مقدس ہوگا وہ ہاتھ، اس ہاتھ کو سنبھالنے کے لیے امام رضا چلے آئے ہوں، اپنے زائروں کو پیغام امام کا کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کے تین مشکل حالات میں اس کی امداد کو پہنچوں۔ پہلا وقت وہ وقت جبکہ انسان کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، دوسرا وقت وہ جبکہ اس کے اعمال کا میزان ہو رہا ہو، نامہ اعمال ملیں گے وہ اور حالت ہے، میزان ہوگا وہ الگ حالت ہے، اور آخری پل صراط پر سے گزرتے ہوئے میں اپنے زائر کے پاس آؤں گا۔ بس عزیزان محترم، اگر زائر امام رضا کو قیامت میں امام کی شفاعت نصیب ہوگی تو حسین کے رونے والے بھی امید کیے ہوئے ہیں۔ کربلا میں جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا وہ حسین، روز قیامت کی سخت ترین گرمی میں جس نے حسین کو یاد کیا دنیا میں، خدا اس کے لیے روز قیامت آسانیاں پیدا کرے گا۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، گرچہ مسائل بہت زیادہ بیان نہیں کروں گا، سب کربلا کے شہید اپنے مقام پر محترم ہیں، اگر آج دل چاہتا ہے کہ ان بچوں کا تذکرہ کروں کہ جنہوں نے نہ ماں کو دیکھا وقت شہادت اور نہ باپ کو دیکھا۔ کربلا کا ہر شہید محترم اگر نہر کے کنارے ذبح کیے جانے والے بچے عجیب تھے، جو کہتے تھے قاتل سے کہ حارث اتنا تو موقع دے کہ نماز پڑھ لیں. نماز کا موقع ملا، نماز بچوں نے پڑھی، مسلم کے یتیم ہیں، رات بھر چھپتے چھپاتے کس طرح سے گھر پہنچے تھے اس مومنہ کے، اور وہاں سے موت انہیں کھینچ کر یہاں تک لے آئی. نماز کی اجازت ملی، اجازت ملنے کے بعد اب عجیب جملہ کہتے ہیں، اچھا اتنا احسان کر کہ ہمیں زندہ لے چل، شاید ابن زیاد کوئی اور فیصلہ کر دے. کہ نہیں، میں تمہارے سر کاٹ کے لے جاؤں گا تاکہ میں اس کی خوشنودی کو حاصل کروں. بچے روتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا اتنا تو احسان کر کہ بھائی کو بھائی کا غم نہ دکھا، دونوں کے گلے پر ایک ساتھ تلوار چلا دے، ایک ایک کر کے نہ مار بلکہ دونوں کے گلے پر ایک ساتھ تلوار چلا دے، تاکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی لاش نہ دیکھ سکے. لیکن ظالم نے یہ قبول نہ کیا اور پہلے بڑے بھائی کے گلے پہ تلوار چلائی، لاش کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا، سر کو بالوں سے تھانک کر رومال پہ رکھا. لاش پانی پر چلنے لگی تو بچے نے پکار کر کہا، بھیا مجھے چھوڑ کر اکیلے نہ جانا، دنیا میں ساتھ رہے تو اب مجھے میرا ساتھ دینا. چھوٹے بھائی کا سر بھی کاٹا گیا اور ادھر بچے کی لاش پانی میں ڈالی گئی، نہ ماں سامنے، نہ باپ سامنے، نہ مولا حسین سامنے، دونوں لاشوں نے گلے میں باہیں ڈال لی. دنیا میں ساتھ ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ساتھ پانی میں رو. اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار، تجھے ان دو شہیدوں کا واسطہ روز قیامت، جب ہمارا کوئی آسرا نہ رہے، نہ ماں ساتھ دے نہ باپ ساتھ دے سکے، پروردگارا ہمیں حسین کی دکھیاری ماں کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار، یہ واسطہ حسین کے چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کا، روز قیامت کی پیاس سے ہم گناہگاروں کو محفوظ فرما لے. پروردگار، تجھے واسطہ حسین کے بھرے ہوئے گھر کا. پروردگارا، اس لاش کا واسطہ جو دھوپ میں پڑی رہ گئی، روز قیامت لوائے ہم کا سایہ ہم گناہگاروں کو نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. پروردگار، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں، غلاموں، مددگاروں میں شمار فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے. مرحوم حسین راشد فاضل، مرحوم راشد بھائی فاضل، مرحومہ سکینہ بائی دھالا، مرحومہ فاطمہ بائی حسین راشد، مرحومہ رقیہ حسین راشد، شہدائے محفل مرتضی، تمام مرحوم مومنین مومنات، خاص طور سے نیمہ شعبان کربلائے مولا میں شہید ہونے والے زائرین کو شامل کرتے ہوئے رسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور یہ اعلان بھی ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، اور ویسے بھی قرآن کا سیکھنا اور سکھانا عبادت، تو قرآن کریم کو آسان نصاب کے ذریعے سے اپنی زبان میں سیکھنے کا طریقہ، اس کا یہ کورس یہاں ہو رہا ہے محفل مرتضی میں. اس کے فارم آفس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، 15 روزہ یہ ایک کورس ہے، قرآن فہمی کا کہ آپ آسان طریقے سے قرآن کا ترجمہ خود کرنے پر قادر ہو سکیں. خدا عمد عالم ہمیں قرآن سے محبت کرنے والوں میں، اہل بیت کے راستے پہ چلنے والوں میں شمار فرمائے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.